ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آج یہ دوسری نوبت ہے آپ کی نشست کو خطاب کرنے کی. گزشتہ نشستوں میں طواف اور سعی کا طریقہ بتلایا گیا. سنت کے مطابق بیت اللہ کا طواف کس طرح کرنا چاہیے اور صفا مروے کے درمیان سعی اس کا کیا طریق ہے. یہ ساری باتیں جب ہی ذہن میں آ سکتی ہیں کہ ایک نقطہ ذہن کے اندر راسخ اور پختہ ہو جائے. وہ یہ کہ عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ کی کہانی ہے اور اطاعت اور تابعداری صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے. یہ نقطہ یہ درس جتنا ہی مضبوط ہوگا اتنا ہی سارے کام مضبوط ہوں گے اور ٹھوس ہوں گے. جتنی اس میں لچک ہوگی اتنا ہی عمل اور صحیح طریقے پہ چلنا مشکل ہوگا. اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی امتی کو شریک نہیں بناتا, یہ ہے اصل ایمان. کیونکہ ایمان کے دو بڑے ستون ہیں جن پر ایمان کی چھت اور بنا قائم ہے, وہ ہے توحید اور سنت. ان دو اساسوں کو گرانے کے بعد ایمان نہیں رہ سکتا. ایماندار کی تعریف اللہ نے یہ کی ہے انسان عقیدے کا پختہ ہو, عمل میں پختہ ہو. جناج سورۃ انفال کی ابتدا میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فرمایا ایماندار تو وہ ہیں جو ہر وقت اللہ سے خوف رکھتے ہیں, جب بھی اللہ کا ذکر آیا تو ان کے دلوں کے اندر خوف اور کپکپی پیدا ہو جائے گی, لرزہ پیدا ہو جائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان کی آیات سنیں گے, قرآن سنیں گے, ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا, زائد ہو جائے گا. ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ اللہ کا خوف نہیں, زبان پر یہ ہے کہ انی اخاف اللہ, یہ تو شیطان بھی زبان سے کہتا ہے. کم اصل شیطان اذ قال انسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کفر سکھائے گا, بے دینی کی دعوت دے گا. جب اس نے کفر کر دیا کہ دام میں جاتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اخاف اللہ تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے. لیکن خوف خدا کا ہونا یہ بنیاد ہے اس چیز کی کہ ہمارے اعمال میں اصلاح ہو. رشوالی جا رہی ہے, شراب, جوا, چوری, ڈکیتی, زنا, سود, یہ ساری چیزیں اپنے لیے گناہ نہیں. کئی سود کے قسموں کو مولویوں نے منافع کا نام لے لیے دے دیا, یہ بھی منافع ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ ایک بائع ہے, تجارت ہے, مقصد ہے. کیا ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا خوف ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا اپنے آپ کو فوائد سے روکے گا, برائیوں سے روکے گا, گناہوں سے روکے گا. فرمایا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. جس کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن, اور یہ ڈر دل میں لا کر اپنے آپ کو بلائیوں سے خواہشات ناجائز سے روکے گا، وہی خدا کے ہاں نیک مقام حاصل کرنے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ کوئی برائی سرد ہوتی ہے، نہ اس کو ندامت ہوتی ہے نہ حسرت ہوتی ہے، کیا اس کو بھی اللہ کا خوف ہے؟ ہاں خوف ہے، خوف ہے تو مردوں کا، قبروں کا، لکڑیوں کا۔ ایک لکڑی گاڑ دو اس میں تھگڑی باندھ دو، وہ اسی سے ڈرے گا، جب دیکھے گا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جہاں بھی گول چھتے چھت دیکھی، گول چھت، گول چھت جانتے ہو، ایک چھت سیدھی ہوتی ہے، ایک چھت ہوتی ہے گول، کیا کہتے ہو اس کو، کیا کہتے ہو اس کو، کبا یا گنبد،
گنبد
گنبد اور کبا جو بھی کہو۔ جہاں یہ دیکھ لی وہاں ان کو خوف تاری ہو جائے گا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ سندکائے کا واقعہ مجھے یاد ہے، ایک آدمی نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بیت الخلا پہ کبا بنا دی۔ سمجھ آئی بات؟ کبا بنا دیا۔ اب جو نیا آدمی وہاں گزرے کہتے جی بسم اللہ، تو وہ کہتے اللہ کے بندے اندر جا کے بزرگ کی زیارت کرو، باہر کیوں کر رہی، اندر جا کے دیکھو۔ اور یہ نوٹ کر لو، جس آدمی پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے گا وہ دنیا کی طاقت اسے بے نیاز ہو جائے گی۔ کیوں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل پیدا نہیں کیے، دل ایک ہے، جو اللہ سے ڈرے گا وہ دوسروں سے بے خوف ہو جائے گا، اور جو اللہ سے بے خوف ہوگا وہ ایک ہی سے ڈرے گا۔ مثال دیکھ لی ہے تو دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کو برائی کے لیے کتنا مجبور کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، سب کچھ کہا گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی وہاں موجود نہیں، حارث چوکیدار موجود نہیں، خود وہ عورت دروازہ بند کرتی ہے، خود کہتی ہے کہ ہائے تلک آ جاؤ، تو کیا جواب دیتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرے مولا نے، میرے پروردگار نے مجھے اچھی جگہ دے دی ہے۔ بھائی انہیں میرے ساتھ کیا اثر کیا، اور میرے مالک نے مجھے کیا اچھا مقام دیا۔ انہ لا یفل الظالمون، آج اگر میں اس نعمت کی ناشکری کر بیٹھوں اور ظلم کر بیٹھوں، ظلم کا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا خوف۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اس کے زمانے میں ایک شکایت پہنچی اسے کہ دودھ کے بیچنے والے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، دودھ بیچنے والے دودھ میں پانی ملاتے ہیں۔ امیر المومنین نے حکم جاری کر دیا کہ خبردار، کوئی دودھ کا بیچنے والا پانی نہ ملائے، ورنہ یہ جرم ہوگا، سزا کا مستوجب ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ رات کو گلیوں کوچوں میں پھرا کرتا تھا تاکہ لوگوں کی حالات معلوم کرے، کئی ایسے لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ صاحب حاجات ہو، مظلوم ہو، لیکن ہمارے افسر ان کو ہم تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں. اس لیے ہم خود سن لیں. صبح کا وقت قریب ہونے والا ہے. شہر سے باہر ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہاں گھر سے گزر اس کا ہوتا ہے. ایک عورت بڑھیا لڑکی کو کہہ رہی ہے، لڑکی کا نام ہے لیلہ، لیلہ جلدی کرو، پانی ملاؤ دودھ میں، دن ہونے والا ہے، جلدی کرو، ملا دو دودھ، دودھ میں ڈالو پانی، دن ہونے والا ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ میں کیسے دودھ میں پانی ملاؤں، امیر المومنین نے جو منع کر دی ہے میں کیسے ملاؤں. تو وہ کہتی ہے بے وقوف، امیر المومنین کو یہاں کھڑا ہے، فلا فلا سب ملا رہے، کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہاں باہر کھڑا ہے اور سب سن رہا ہے. تو لڑکی کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے امیر المومنین تو نہیں کھڑا، نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر کا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہی نہیں ملاؤں. اللہ کا خوف جب آ جاتا ہے تو برائی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے تو پشیمانی ہوتی ہے. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة لو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اگر گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ کا خوف طاری ہو جائے گا، خدا کی گفت، خدا کا عذاب وہ سامنے آ جائے گا. وہ آیتیں، وہ احادیث جن میں مجرمین کو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور دل میں کپکپی پیدا ہوگی، خوف ہوگا، اپنے گناہ پہ نادم ہوگا، بھاگتا ہوا خدا کے دروازے پہ آئے گا. وہ جانتا ہے کہ کوئی درگاہ نہیں اللہ کے سوا مجھے معافی ملے، نہ یہاں کوئی پیر کام کر سکتا ہے، نہ کوئی شیخ کام کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا. بھاگتا کہ اللہ سے معافی مانگے گا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے پھر وہ گناہ نہیں کرے. یہاں تو یہ حال ہے، دوسروں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں. دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن خوف دوسروں کا ہے. واقعات دیکھے گئے، چور پکڑا گیا، وقت کا حاکم یا قوم کا رئیس فیصلہ کرتا ہے، کوئی وڈیرا فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نے یہ چوری کی ہے نہ دیکھی. قسم اٹھاؤ، مسجد میں آ گیا، وضو کر کے قرآن مجید بجوسی سر پہ رکھا، وہ کہتا ہے اللہ گواہ ہے میں نے یہ چوری نہ کی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی. اب کیا بچا، کیا رہا پیچھے؟ مسلمان کو تو اتباہ ہی کرنا ہے. اچھا جی، اب چلو فلاں بزرگ کی درگاہ پہ وہاں چل کے بات کرو، یا حضرت کی چار پائی پہ پلنگ پہ ہاتھ لگا کے بات کرو. تو کہتا ہے جی میں بچل وال ہوں، میں ڈرتا ہوں، میرا واقعی کالا منہ ہو گیا. بےمان کو خدا کا خوف نہیں، اور اس پیر کا جو مر گیا اپنے آپ سے، بیماری کو ہٹا نہیں سکا، موت ہٹا نہیں سکا، لوگوں نے اس کو دنہرا نے لا کے اندر دفن کر دیا، اس سے وہ بےمان ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا. یہ مسلمان ہے؟ اس کو بھی مسلمان کہو گے؟ ادھر دعویٰ کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، ڈھولک اور سنائی پہ ناطے پڑھی جا رہی ہیں، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ نے نماز اس طرح پڑھی ہے، آپ نے وضو اس طرح کیا ہے، آپ نے حج عمرہ اس طرح کا، جو کہے گا ہاں جی یہ ہے تو صحیح، دیکھے گا سامنے، یہ دیکھو صحیح بخاری، یہ دیکھو صحیح مسلم، یہ حدیث کے الفاظ، ہاں جی ہے واقعی، لیکن ہمارے امام نے یہ کہا. جا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بھی تمہیں دوسرے یاد میں تمہارا ایمان ہے کہاں؟ کس پر تمہارا ایمان ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اس پر جس کا نام لیا ہے؟ پہلے اپنی پالیسی تو ظاہر کرو، تمہارا ایمان ہے کس پر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے پر؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو اسی کا حکم مقدم کرنا ہے، اسی سے آگے بڑھنا نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، خبردار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے یا اللہ کے فیصلے سے آگے مت بڑھو، خدا سے ڈرو. جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے سوال جواب کرتے ہو، بات سن کے جواب دیتے ہو، اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کلام کے سامنے اس طرح نہ کیا کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہاری تقویٰ، تمہاری نمازیں، تمہاری زکات، حج سارے برباد ہو جائیں. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو بند کر دیتے، حدیث سن کر چپ ہو جاتے اور قبول کر لیتے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے امتحان لیا، آزمایا، باب آزما کر ایمان کے لیے ان کو منتخب فرمایا. سمجھ آئی بات؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے سے نہیں ڈریں گے، دوسروں سے ڈریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے دوسروں کی بات ہم کو یاد آئے گی، اور دعویٰ ایمان کا. لہذا ضروری ہے کہ مسائل سمجھنے کے پہلے اپنے ذہن کو صاف کرو. یہ تمہارا ذہن مقدر ہو چکا ہے غیر اللہ کی ہستی، تم نے اس طرح مانی ہے کہ تم پر ان کا روب چھا گیا ہے، اور دوسروں کی اطاعت کا تسلط تم پہ جم گیا ہے. پہلے اپنے آپ کو ان غلامیوں سے آزاد کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، ذہنوں کو صاف کرو، پھر تمہیں دین سمجھ میں آئے گا، پھر تمہیں حق جو ہے وہ ظاہر نظر آئے گا، پھر تمہیں حق قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. رکاوٹ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری اندرونی بیماری جو ہم کو روکتی ہے. اندرونی بیماری وہی جو میں نے ابھی بیان کی، وہ روکتی ہے اس عمل کرنے سے. اگر ذہن صاف ہو جائے تو پھر عمل سے رکاوٹ کوئی نہیں. صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ان کی لڑکی کا رشتہ مانگا. انہوں نے کہا بسم اللہ، ایسی اور کیا سعادت میرے لیے ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری لڑکی جائے. آپ نے فرمایا میں اپنے لیے خطبہ نہیں دے رہا. تو کہا کس کے لیے حضرت؟ کہا جلیبی، ایک نامی ایک انصاری تھا، اس کے لیے. کہا تو حضرت مجھے مہلت دیجئے کہ ذرا لڑکی کی ماں سے بھی بات کر لوں. بات کر لوں گیا، بیوی کو کہا سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا. تو وہ بھی کہتے واہ کیا سعادت ہے اس سے بھر کر. کہا وہ آپ نے لیے نہیں، تو کس لیے؟ وہ جلیبیب کے لیے مانگتے ہیں. تو وہ کہتی میں جلیبیب کو نہیں دیتی. تو اب وہ چلنے والا ہی تھا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ حضرت اس کی ماں لڑکی کی نہیں مانتی، اب جو حکم ہو. اب اٹھنے ہی والا تھا تو لڑکی نے گھر سے آواز دی، بابا ٹھہر. یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو آج کل تاروں پر اور خطوں پر ان کے رشتے ہو جاتے ہیں, اور اسکول میں ملاقات ہی اور رشتہ ہو گیا, ماں باپ کو کوئی خبر نہیں, وہ مشرق میں ہے وہ مغرب میں ہے, اچانک ٹیلی گرام پہ مبارکباد آئی کہ بابا جی میں نے شادی کر لی. وہ حاجی لکھ نے اپنے مزدور کی شہر میں لکھا ہے نا, وہ خود شوہر اپنے لیے ڈھونڈتی ہیں. یہ وہ لڑکیاں نہیں تھی, وہ حیا کی پتلیاں تھی جن کے حیا کی مثال دی جاتی تھی. عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے جو لڑکیاں کنواریاں جو گھر میں بیٹھی ان سے زیادہ حیا والے تھے. تو مانا لڑکیوں کی حیا ضرب المثل تھی. لیکن اس وقت یہاں مسئلہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے کا. لڑکی نے آواز دے دیا ہے بابا سن, کہتے رضی تم رضی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئے باپ جس خاوند کو اللہ کے رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے میں نے اس کو منظور کیا. واللہ لا یزینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئے باپ ماں باپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ کسی موقع مناسب جگہ پہ کریں تاکہ وہ ضائع نہ ہو. سن لو, اللہ کا رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا, اس سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کوئی نہیں. یہی روایت استیاب بن عبد البر کے اندر موجود ہے, وہاں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ بیٹی نے قرآن کی آیت تلاوت کی, یا ابت علم تسمع قول اللہ, اے باپ قرآن نہیں سنتے ہو قرآن کیا کہتا ہے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. جب کسی حکم یا مسئلے کے بابت اللہ کوئی فیصلہ صادر فرما دے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادر فرما دے, اس فیصلے کے بعد اب کسی مرد یا عورت کو اپنا اختیار باقی نہیں رہا. جب بابا اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے, حکم دیا ہے, اب اس کے بعد کیا تیرا اختیار ہے, کیا میری ماں کا, کیا میرا, کوئی اختیار باقی نہیں. اس طرح اپنے ذہنوں کو صاف کرو, آپ کے حکم کے بعد آپ کسی کا فیصلہ منظور نہیں. یاد رکھو ساری دنیا کے علماء اور مشائخ ایک فیصلے پہ متفق ہو جائیں, جب تک ان فیصلے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں, اس فیصلے کی کوئی قدر قیمت نہیں. اگر اس فیصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے اور اس پر تصدیق موجود ہے, اب دنیا کے کسی امام یا عالم کے فیصلے کی ضرورت نہیں, ہو نہ ہو ضرور سوال برابر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات پسند آئی کہ کڑوی ہے؟ ہے ذرا کڑوی, لیکن ایک دفعہ اس کو پی گئے پھر تم کو کوئی شربت نہیں بھائے گا. یہ نوٹ کرنا میری بات. توحید اور سنت بڑی کڑوی زہریلی چیزیں ہیں, انسان نہیں پی سکتا, لیکن ایک دفعہ پی گیا پھر دنیا کی کوئی مٹھاس اس کو بھائے گی نہیں. یہ بات سن لینا. لہذا اپنے ذہنوں کو صاف کرو, یہاں ہزاروں خرچ کر کے, محنتیں کر کے, مشقتیں صعوبتیں سفر کی برداشت کر کے یہاں پہنچے ہو, اور یہاں تم خالی ہاتھوں چلا جاؤ, اس سے بڑھ کر نحوست کیا ہوگی, اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا ہی تم چلے جاؤ واپس جیسے آئے ہو. نہیں, یہاں آئے ہو اللہ کی دربار سے جھولیاں بھر کے جاؤ, لیکن یہ جھولیاں توحید و سنت کے بغیر نہیں ہو سکتی, نہیں بھر سکتی. لہذا پہلے اپنے ذہنوں کو صاف کرو, اپنے عقائد کو صاف کرو, شرک و بدعت سے صاف ہو پار کرو، سنت اور توحید سے اپنے سینوں کو بھر دو اور صحیح طور پہ یہ عقیدہ رکھ دو کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی پرستش و سر جھکانے کی لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اطاعت و تابعداری کا لائق نہیں. جب یہ چیز آپ کو سمجھ آئے پھر اگر آپ مسائل کی طرف توجہ کریں گے تو آپ سن سکتے ہیں. کیا یہاں کہاں لکھنے کا کام ہے تھوڑے بہت میرے بھائیوں، حج کا وقت قریب آ رہا ہے، حج کا ٹائم آنے والا ہے، ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے. کچھ دن 8 تاریخ کو تمہیں نکلنا ہے یہاں سے، 8 ذی الحج کو تم کو یہاں سے روانہ ہونا ہے. جہاں تم رہتے ہو تمہاری سکونت ہے، کیونکہ ان کا مقصد تمہاری عبادت سے نہیں، قبول ہو یا نہ ان کو پیسے چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں، حاجیوں کو لے آتی بابا طواف کرو، صحیح کرو، یہ طواف قدوم کا ہے. بھائی قدوم کا معنی آنا، آتے وقت تم نے طواف کیا. طواف القدوم کی معنی جب انسان اول میں آتا ہے مکہ موزم میں طواف کرے، یہ ہے طواف قدوم. وہ تو تم نے کیا، اب بیٹھے بیٹھے قدوم کہاں سے پیدا ہو گیا. وہ لائیں گے کہیں گے اس کو یہ، لیکن بات کچھ اور ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو طواف کہاں آیا. صحیح کہا اب لے گئے مینا، 10 تاریخ کو آنا ہے افادہ کو، لوٹ آ کے طواف کرنا ہے، صحیح کہنا ہے، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. اب جس حاجی نے پیسے زیادہ دے دیے، خوشامد زیادہ کی، ان کو پہلے سواری مل گئی، ان کو لے آئے، طواف بھی کرایا، صحیح بھی کرائی، اب دوسرے بچارے غریب ہائے ہائے کرے گا طواف رہ گیا، رو رہے ہیں، چلا رہے. تو معلم کہتا ہے حاجی صاحب خفے نہ ہو، تم نے آتی وقت جو طواف اور صحیح کی وہ تمہارا ہو گیا، کوئی فکر نہ کرو، تمہارا حج ہو گیا. ہاں وہ بیچارہ خوش ہو گیا، الحمدللہ میرا حج. اب ان سے پوچھو بے وقوف، وقت سے پہلے بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ سورج غروب نہیں ہوا پہلے مغرب نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ آفا کو کس تاریخ کھڑا ہونا ہے، کس تاریخ جانا ہے؟ 9 تاریخ کو. اگر اس کے بعد 8 کو جائے تو حج ہو جائے گا اس کا؟ وقت سے پہلے. وہ تو وہاں منا کے بعد آ کے یہاں طواف کرنا، یہ طواف کہاں اس کا کام دے گا. یہ سب انہوں نے ہیلا بنایا ہے کہ جاتی وقت تکلیف کم ہے، وہ جان چھوڑا دو اور ہم چلے جائیں، حج ہو نہ ہو ان کا نہ ہوگا ہمارا کیا. سمجھ آئی بات؟ ان کا کام ہو گیا، تمہارا حج ہوگا یا نہ ہوگا تم جانو. لہذا یہ غلط ہے، کوئی طریقہ نہیں، احرام باندھ کے چلے جاؤ. اب رہا احرام کا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ نہا کر احرام باندھو. نہانے کے بعد 2 چادریں پہن لو، ایک نیچے باندھ لو، ایک اوپر ڈال دو. لیکن کئی لوگ جو ہیں احرام باندھتے ہی اپنے دایاں کولے کو کھول دیتے، یہ غلط ہے. ایسے ہی پہن لو. کھولنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ طواف، جب قدوم کا طواف ہوتا ہے اس وقت کے لیے ہے. وہ بھی پہلے 3 چکروں میں دایاں کولے کو کھول کر اور تم طواف کرو. جب تم نے 3 چکر پورے کر دیے، چوتھا شروع کرنا ہے، پھر اپنے کولے کو ڈانگ. لیکن یہ شروع سے کولا کھول دے، یہ غلط بات ہے. سمجھ آئی؟ کوئی آنکھ کھلے کھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں، احرام بند کپڑے پہن کر اب دو رکعت پڑھ لو، دو رکعت پڑھ کے دل میں تو تمہارا ارادہ ہے، نیت ہے، اب تم زبان سے اللہ کے سامنے یہ دعا کر دو، لبیک اللہم حجتن، لبیک اللہم حجتن، یعنی اے میرے مولا میں تیرے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، تیری دربار میں حاضر ہو رہا ہوں حج کی نیت سے. جہاں عمرہ ہوتا ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم حج اللہم عمرتن، میں حاضر ہو رہا ہوں عمرے کے لیے. یہ الفاظ کہہ کے اب لبیک پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اب لبیک پڑھتے جاؤ اونچی آواز سے، لیکن اس میں عورتوں کو اونچی آواز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آہستہ پڑھے، مردوں کو اونچی آواز کرنی ہے. اسی طرح عورتوں کا جو احرام ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے کہ منہ کو نہ ڈھانکے نہ ہاتھوں کو، لیکن یہ معنی نہیں کہ لوگوں کے سامنے منہ کھولتی پھرے. کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب کوئی آدمی سامنے آتے ہم کپڑا اوپر کر دیتے، صد اللہ علی وجوہ، کپڑا اوپر کر دیتے، اور جب لوگ ہٹ جاتے تھے کھول دیتے. تو بہرحال اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پردے کے خلاف نہیں ہے کہ پردہ نہ کرو، پلک اگر جب لوگ نہیں ہیں تو پھر اپنے منہ کو کھلا رکھے، ورنہ لوگوں کے سامنے منہ کھولنے کا کوئی حکم نہیں، اس سے ناجائز فائدہ لیتی ہے. اس طرح منہ کھول کے پھرنا یہ اسلام کے خلاف منع کہتا ہے قرآن، حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور تم کو زور سے پیر بھی زمین پہ نہیں مارنا چاہیے، اپنے پاؤں کو بھی زور سے نہیں مارنا چاہیے، کہیں اس کے زیور یا زینت جو اندرونی ہے اس کی آواز باہر آئے. یہاں تک اللہ نے پابند کیا ہے. لبیک کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں وہ بھی آپ سن لو، فرمایا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ وہ جملے ہیں، وہ کلمات ہیں، اگر ان کا معنی سمجھ کر، مفہوم سمجھ کر ہم اس کو پکاریں کہ بہت بڑی دعا ہے جس میں انسان کو بہت بڑا درس اور سبق ملتا ہے، توحید کا سبق ہے، یہ توحید کا سبق ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں تیرے آگے، میں حاضر ہو رہا ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی تیرا حصے دار نہیں ہے، میں تیرے آگے حاضر ہو رہا ہوں نہ کسی اور کے دروازے پر. جب تیرا کوئی شریک نہیں تو اور کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی؟ کیوں جی لبیک پسند ہے؟ دوسروں کے دروازے پہ جاؤ گے، جانے سے توبہ کرتے ہو یا نہیں؟ اگر توبہ کرتے ہو تمہاری لبیک سچی ہے، مقبول ہے، نہیں تو تمہاری لبیک مردود اور باطل ہے. کیونکہ جھوٹ بھی تو لوگ خدا کے ساتھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے، تیرے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں، سلام پھیرتے ہی اور جیلانی بادشاہ، میری کشتی کو پار کرنا، میرے مشکل کو حل کرنا، یا شیخ شیخ عبد القادر جیلانی شہر اللہ، بتاؤ یہ جھوٹ ہے یا نہیں، خدا کے ساتھ دھوکا یا نہیں، یہ نماز قبول ہوگی؟ اس کے سر پہ واپس تھوپی جائے گی جسے کسی پہ جوتا مارا جائے گا. اس طرح اگر لبیک پڑھنے کے لیے آئے ہو تو پہلے درگاہوں سے توبہ کرو، اللہ کے سوا کوئی درگاہ نہیں. جو جی منظور ہے؟ منظور ہے،
منظور ہے.
درگاہوں کی سے توبہ کر دی، اللہ کی درگاہ کافی ہے. اب تم صد بار لبیک پڑھو، خدا کے ہاں منظور ہے، خدا منظور کہتا ہے. اس سے بڑھ کر منظوری کیا ہوتی ہے کہ یباہی بکم الملائکہ، جب تم آفات میں اکٹھے ہو جاتے ہو تو فرشتوں کے سامنے خدا فخر کہتا ہے دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندے. لے کر آ جاؤ، تم نے اپنے دل میں سے ریہو کے ساتھ تعلق اور جوڑ کو ختم نہیں کیا، اپنے اعتقاد کو درست نہیں کیا، تو پھر تمہارے لبیک کی کوئی معنی اس کا نہیں ہو سکتا. ہمارا لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، میں تیرے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سب تعریفیں تیرے لیے اور کوئی ہمارے تعریف کا مستوجب نہیں، تیرے لیے حمد و ثنا ہے. ملک و بادشاہ تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تیرے قبضے میں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ساری نعمتیں تیرے قبضے میں ہیں اور کوئی نہیں. یہی قرآن کی تعلیم ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. کوئی دینے والا بیٹا بیٹی ہاں کوئی ہے دینے والا؟ تو پھر رسول بخش، پیر بخش، امام بخش، مدار بخش، سالار بخش، علی بخش، ہو بخش یہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ کہا تم نے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا؟ یہ خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں، خدا نہیں سمجھتا؟ کیوں جی ہے خیال ان باتوں سے توبہ کرنے کا بھی نہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو پھر تمہاری لبیک ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی لبیک تمہاری نہیں. کیوں ہے اس بات سے توبہ کرنے کا خیال؟ جا کے اپنے شرکیہ نام تبدیل کرو. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بخشے ہوئے ہو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، اور کسی کا کوئی اختیار نہیں جو پیدا کر سکے. آؤ، ایک آدمی میں زیادہ نہیں کہتا، ایک اندھے کو لے چلے کسی قبر پر ملے گا؟ کسی درگاہ پر آنکھیں ملے گی اس کو؟ ایک آنکھ، چلو دو نہیں، ایک پیانے کو لے چلتے. جو بھی درگاہ کہیں ہم چلتے، وہاں جہاں بھی کہیں، دنیا کے تختے پر ملے گی آنکھ. ایک دانت کسی کا گر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، چلتے کسی درگاہ پہ ملے گا؟ کسی گنجے کو لے چلے، بال ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. چلے بڑی جگہ کوئی، کسی بڑی جگہ پہ چلے، بغداد چلے، اجمیر چلے، ملتان چلے، جہاں کہو وہاں چلے، ملے گی؟ نہیں ملے گی. اتنا سارا بچہ ماں کے پیٹ میں اندر بلاتا ہے، باقی ایک دان دل میں مر جائے گا، ایک بال بنانے میں مر جائے گا، کیا ہوگا اس کو؟ یہاں سارا بچہ بنا دیتا ہے لیکن بال نہیں بنا سکتا، آنکھ نہیں، ایک ایک آنا نہیں بنا سکتا، ایک انگلی نہیں بنا سکتا. فَمَا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. ساری دنیا کے بزرگوں کو اکٹھا کرو, حقیر سے حقیر کے مکھی وہ بھی نہیں بنا سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے فرمایا ان الحمد والنعمت لك والملك, سب نعمتیں اللہ تیرے قبضے میں اور کوئی دینے والا نہیں, ساری بادشاہت تیری اور کسی کی بادشاہت نہیں. زمین گونجتی رہے جہاں تک تمہاری آواز جائے گی, کائنات کا ایک سرا ذرا قیامت تمہارے لیے گواہی دے گا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تبھی یہ الفاظ بھی آئے لبیک الہ الحق, اے میرے سچے الہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا. اب سوچو اس انداز پہ غور فرماؤ, کسی تھانے دار کے پاس آدمی جاتا ہے کانپتا ہوا جائے گا یا نہیں؟ بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے وقت کا امیر بلاتا ہے, گورنر بلاتا ہے, حاکم بلاتا ہے, وہ دل میں کئی باتیں سوچتا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے, کیا وجہ ہے. اب تم حاکم الحاکمین کے سامنے جا رہے ہو, بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جا رہے ہو. قیامت کے دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں عین ملوک الارض, کہو ہے زمین کے بادشاہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہوگا جو ظاہر ہو؟ نہیں, للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی بادشاہ جو ساری دنیا پہ غالب ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بادشاہوں کا بادشاہ, بادشاہی تیری, ملک تیرا, حکومت تیری, اختیار تیرا, جس کو چاہے تو حکومت دے دے, جس کو چاہے حکومت چھین لے. وہ تو عز منتشا, جس کو چاہے عزت دے دے, وہ تو ذل منتشا, جس کو چاہے ذلیل کر دے. بید کل خیر, ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں, نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں, نہ کسی نبی کے ہاتھ میں, نہ کسی ولی کے ہاتھ میں, نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں, نہ کسی مقام کے امام کے ہاتھ میں, نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں, نہ جی زندہ نہ مردہ کسی کے ہاتھ میں نہیں, ایک اللہ کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر, اور ہر چیز پر قدرت کی تیری ہے اور کوئی قدر نہیں. یہ ہے معنی تلبیہ کا, اللہ کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہوئے, اللہ کی نعمتوں کو گاتے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کا اعلان کرتے ہوئے, اللہ کے آگے توحید کا اعلان کرتے ہوئے, شرک سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ پہنچو. یہ ہے وہ تلبیہ, یہ ہے وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ چلے جاؤ منا, منا پہنچنے کے بعد تم لوگوں کو وہاں رہنا ہے, زہر نماز وہاں پڑھی, عصر پڑھی, مغرب, عشاء, فجر, پانچوں وقت وہاں پڑھنی ہے. یہ ہے سنت طریقہ. کیا حکمت ہے بھائی یہاں؟ اور کوئی کام تو ہے نہیں, صرف وہاں رہنا ہے, کھانا پینا, روزہ بھی منع, بعد نمازیں پڑھو. کیا نمازیں یہاں نہیں ہوتی ہیں؟ اپنے گھر وہاں تم پاکستان ہندوستان میں پڑھتے وہاں نہیں ہوتی نمازیں؟ ہوتی ہیں. فقط یہ حکم کی اطاعت ہے, لا یسال عما یفعل وهم یفعل وهم یسالون، ہر ایک سے اپنی بات کے مطابق پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کام کیوں کیا، یہ فیصلہ کیوں دیا، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم کیوں غلام ہیں؟ غلام کا کام ہے کہ آقا کے حکم کو قبول کرے، جہاں حکم دے یہاں چکر کاٹو حاضر، یہاں دوڑو حاضر، یہاں کھڑے ہو حاضر، یہاں سو جاؤ حاضر، یہاں دل گزارو حاضر. ہمیں کوئی خبر نہیں منا میں رہنے کی سوائے اس کے کہ غلام اپنے حاکم کی بات کو قبول کرے. بھائی یہاں کہاں سے میں مسائل بیان کروں گی کہ بیٹھنے کے بعد مشکل. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے اطاعت کا نمونہ. ہمیں اور کوئی پتہ نہیں، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، فقط اتنا اتنا پتہ ہے کہ ہمارے امام، ہمارے مرشد، ہمارے قائد گرو، ہمارا امام اعظم، ہمارا قائد اعظم، ہمارا مرشد اعظم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اپنی اپنی پسند، اپنی تو اپنے امام اعظم بناتے رہو، اپنے قائد اعظم بناتے رہو، لیکن ہمارا قائد اعظم، ہمارا مرشد اعظم، ہمارا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارے امام اعظم نے منا میں یہ دن گزارا ہے، پانچ نمازیں ہمیں وہاں پڑھی ہیں، اور اس کے طریقے کو اللہ نے پسند کیا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہتر نمونہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا، اور ہمیں اس کی تابعداری کا حکم دیا. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو بھی تمہیں دے وہ لینا ہے، جس سے روکے رکنا ہے. اور صاف بتایا کسی کی تابعداری میں ہدایت نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں. چنانچہ سورۃ نور کے اندر فرمایا، سورۃ نور کے ساتویں رکوع میں فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، تم ہدایت والے جب ہو سکتے ہو کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی پیروی کریں. اور یہ ساتھ یہ بھی کہا، یہ بھی سمجھایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے تم محبوب جب بنو گے، میرے پیارے جب بنو گے کہ میرے رسول کی پیروی کرو. لہذا ہمیں اتنا کافی ہے کہ منا میں پانچ نمازیں پڑھنا، رات وہاں گزارنا، اس میں یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اس کے بعد اب کسی حکمت کی ضرورت بھی نہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم نے وہاں دن گزارا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہے ایمان. اب اس کے بعد وہاں نماز کثر پڑھنی ہے، نماز کثر پڑھنی ہے، ظہر دو رکعت، عصر دو رکعت، عشاء دو رکعت، مغرب تین، فجر ہائی دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ جب حج پہ آئے تھے، منا میں، عرفہ میں، مزدلفے میں دو دو رکعتیں پڑھی. صرف آپ نہیں، مکے کے باشندے جو آپ کے ساتھ تھے، مکے کے رہنے والے، سمجھ آئی بات کی نہیں، مکے کے رہنے والے آپ کے ساتھ تھے حج پر، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی، کسی نے اٹھ کے چار نہیں پڑھی. اب یہاں ہم کو مارے گا اپنا مذہب، اپنا دل دھرم جو آبا اجداد سے ہم کو ورثے میں ملا ہے، یا وہ جو کوفے سے پارسل ہو کے ہمارے پاس پہنچائے رجسٹر ہوگی. لیکن یاد رکھو، جس شخص نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اور اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے لیے آپ کی اطاعت کافی ہے. آپ کے عمل کے بعد، آپ کے طریقے کے بعد، آپ کے نمونے کے بعد، دائیں اور بائیں وہ کبھی نہیں دیکھے گا، اس کو ضرورت نہیں. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، بس. حتیٰ مکے والوں نے آپ کے ساتھ دو رکعت پڑھی ہے. لہذا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ منا میں وہ دن ظہر کی نماز دو رکعت پڑھنی ہے, عصر کی خواب کا فرض دو رکعت پڑھنا ہے, عشاء کا فرض بھی دو رکعت پڑھنا ہے. بس وہاں تم رہو اور اللہ کی قدرت دیکھو, نیک جو تمہیں وقت بچے وہ فضول باتوں سے پرہیز کرو, نیک لوگوں سے ملاقات کرو, ان کی مجلس میں بیٹھو, دینی مجلسوں میں بیٹھو, دینی مجلسیں جہاں بھی ہو, دینی جہاں مذاکرہ ہو, قرآن حدیث کا مذاکرہ ہو, ان چیزوں کی طرف توجہ کرے. یہ تو ہے مردوں کے لیے, لیکن بہنوں کو بھی میں سمجھا دوں کہ ان کے لیے بھی ہے طریقہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ تھی. اللہ نے کہا ہے وہ ازواج ہوں امہات المؤمنات, ہوں نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ اور بات ہے کوئی انسان ایسا آنکھ ہو جاتا ہے کہ اپنے ماں کو بھی گالی دے دیتا ہے. جیسے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے صحابہ کو تو گالیاں دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ہے حلالی بیٹا تو اپنے ماں کو گالی نہیں دے گا. کیوں؟ سن لو, میں بتا دوں آپ کو, اللہ کے نے قرآن کے اندر نص کے طور پہ سمجھایا کہ وہ ازواج ہوں امہات ہوں. واللہ باللہ جس کے نام کہے جاتے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ ماں ہماری نہ ہو, کئی اور جگہ سے حاصل کر کے ہم کو اپنے گود میں پالا ہے. لیکن عائشہ اور حفصہ اور خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے ماں ہونے میں خدا کی قسم شک نہیں. میرا تو عقیدہ یہ ہے, ہر گھائے کو اپنی ماں معلوم ہے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں اس میں کوئی شک نہیں. اب جو شخص اپنے ماں کو گالیاں دیتا ہے اس کو کون حلالی کہے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات کی نہیں؟ اب چلیے آگے, جب وہ مائیں ہیں تو وہ ہمارے لیے درس ہیں, خاص طور پہ عورتوں کے لیے درس ہیں. ان کو خدا نے کیا سکھایا؟ سورت احزاب کے سورت احزاب کے اندر چوتھے رکوع کا فرمایا, خدا ان کو خطاب کرتا ہے, فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تمہارے گھر میں تمہارے گھروں میں قرآن اور حدیث کی تلاوت ہوتی ہے, ان کو یاد کرو. آج ہمارے گھروں میں کیا چلتا ہے؟ ناولیں, ناولیں چلتی ہیں, عشقیہ قصے چلتے ہیں. پھر وہی عشقی قصے ایک حقیقت بن جاتی ہے اور پھر رات پوری پوری ہماری عورتوں کی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے آدھی رات تک. صبح کو اٹھ کر وہی رقص, وہی ناچ, وہی گانا, وہی کہانی گانا. ہم نے بے حیائی کا اسکول اپنے گھر میں کھول دیا, کالج اپنے گھر میں بے حیائی کا کھول دیا. سمجھ آئی؟ ادھر اللہ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو کہ اپنے تمہارے گھر میں قرآن حدیث کی تلاوت ہوتی ہے, ان کو یاد کرو. اس میں سبق ہے. میں نے یا ایسے وقت فراغت کے وقت مرد کو یہ ہے کہ جہاں جہاں علمی مجلس ہے, دینی مذاکرہ ہے, وہاں بیٹھ کر استفادہ حاصل کرے, مسائل معلوم کرے, دین کو اچھی تعلیم حاصل کرے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاس ترجمہ قرآن یا کسی حدیث کی کتاب کا ترجمہ ہو, آپس میں عورتیں بیٹھ کر ایک پڑھ کے سنائے دوسری سنے, تاکہ ان کے دل کو دل کا سائیکل ہو, قلب کی پالیس ہو, قلب کی صفائی ہو. اور دین کی طرف میلان پیدا ہو، دل کے اندر اخلاص پیدا ہو، عمل صالح کا رجحان پیدا ہو، گناہوں اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو، یہی تو درس ہے، چلتا پھرتا درس ہے۔ یہ حج کا سفر جو ہے وہ چلتا پھرتا اسکول ہے، چلتی پھرتی درس گاہ ہے، ایک دوسرے سے سبق حاصل کرنا، یہ ہے مقصد۔ اپنے وقت کو فضول ضائع نہ کرے، جو فاضل وقت ہو اس میں بیٹھ کے دینی مذاکرہ کرے، اللہ اللہ کرے یا قرآن کی تلاوت کرے، اور فضول باتوں میں صرف نہ کرے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ وہاں ٹیمی رائے ہوتی ہے اور حاجی صاحب احرام باندھا ہوا ہے اور فوٹو لیا جا رہا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی ثابتی چاہتے ہیں، ثبوت چاہتے ہیں وہاں لے جانے کے لیے کہ جا کے لوگوں کو دکھانا کہ میں واقعی حج کیا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی شکل میں فوٹو لے لیا، یہ ہے ایک ثبوت۔ پھر بیت اللہ کے دروازے میں فوٹو لے لیا، لوگوں کو دکھایا کہ بیت اللہ میں گیا ہوں، طواف کرتے ہوئے فوٹو نکلا، لوگوں کو دکھا کہ میں نے طواف بھی کیا ہے، صفابہ میں فوٹو، منا میں فوٹو، عفا میں فوٹو، مزدلفہ میں، منا میں پتھریاں مارا ہے فوٹو نکلا ہے، قربانی کر رہا ہے فوٹو نکلا ہے، یہ ثبوت دے رہا ہے، یہ ثبوت کام دے گا؟ ایسے لاکھ حاج کا حج کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت دینی ہو، ثبوت شرعی ہو۔ ثبوت شرعی کیسا ہوگا؟ کہ تمہاری حالت کا اصلاح ہو، تمہاری حالت سدھر جائے، لوگ دیکھیں کہ یہ گیا بے دین تھا لیکن اب وہاں سے آیا ہے تو دیندار بن گیا ہے، حرام کے کی تجارت کو چھوڑ دیا، حرام کی صحبت کو چھوڑ دیا، نماز کی کا پابند بن گیا، برے افعال میں مبتلا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ ہاں جی، یہ شخص حج کا کے آیا ہے۔ اگر ایک آدمی اسپتال میں جائے، چھ مہینہ چار مہینہ رہا وہاں، دوائیں ہوئی، ٹیکے لگے، سب کچھ ہوا، واپس آیا وہی بیماری، تو کیا لوگ کہیں گے کہ تندرست ہو گیا ہے، شفا پا کے آیا؟ کیا کہیں گے؟ وہ جب دیکھے کہ وہ تندرست ہے، پہلے چل پھر نہیں سکتا تھا، اب چل سکتا۔